الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال في موضع آخر فعال لما يريد وقال في موضع آخر إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، اللہ کی شان حکیم بھی ہے اور اللہ کی شان قادر مطلق جبار و قہار اور منتقم بھی ہے۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں کہہ دیا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی چاہت کا پابند نہیں ہے، پروردگار اپنے بندوں کی تمناؤں کا پابند نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کی کھائی میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ساری خدائی ساری قدرت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں زمانے کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ انسان کے چاہنے سے میں زمانے کو نہیں پلٹتا نہیں بدلتا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہوتا مگر سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنا طریقہ کار اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کہ خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھنے مومن ہو جائیں، مگر اللہ کا حکم غالب آیا اور وہ کلمہ سے محروم دنیا سے چلے گئے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور کسی مقام پہ کہا وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو رنجیدہ اور غمزدہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود آپ کی چاہت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، مگر اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور بغیر ایمان کے وہ دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان کے کان میں قریب جا کر کہا کہ آپ ایک مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ میں سن لوں، چاہے دوسرے کفار نہ سن پائیں، دوسرے نہ جان پائیں، میں سن لوں اور میں اپنے اللہ کے سامنے آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں، مگر اس کے باوجود خدائی فیصلہ ہی غالب رہا۔ تو اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ فعال لما یرید ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اب اللہ کے فیصلے کو دیکھیں کہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے، جس وقت جس زمانے میں جو کام سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، دو لفظ یاد رکھیں اہل علم، کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہی کام اللہ ظاہر کرتے ہیں، چاہے بندے کی نگاہ، بندے کی سمجھ، بندے کا تجربہ، اس کی عقل وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ تو جہاں تک بندے کی عقل پہنچتی ہے، اس کا تجربہ کہتا ہے، اس کی سمجھ پہنچتی ہے، اللہ کا علم اس سے کہیں آگے ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت اس سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ بہت سادہ سی مثال سے اس کو سمجھیے گا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے، تو کسی بندے نے سوال کر لیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ سائل کا منشا، انسانوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون، کس کا علم زیادہ؟ انسانوں میں۔ لیکن سوال بالکل عام تھا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس بات پہ گئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بہت ہی سادہ انداز میں حضرت موسیٰ نے کہہ دیا انا میں ہوں۔ مگر اللہ رب العزت کو اس مقام پر اتنے جلیل القدر نبی کا یہ انداز اللہ کو پسند نہ آیا، اور اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلکا سا عتاب ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اور کوئی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو؟ تو یہ نبی ہیں، اللہ نے ایک نبی کو ایک غیر نبی کے پاس، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا۔ بہت لمبی داستان ہے جو آپ تفسیر میں دیکھیں گے۔ یہاں جو خاص ایک نقطہ ہے کہ جب اللہ کے ایک نبی غیر نبی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو سفر میں تین باتیں ایسی پیش آتی ہیں جو حضرت موسیٰ کے اپنے علم کے خلاف، حضرت موسیٰ کی اپنی عقل کے خلاف تین باتیں پیش آتی ہیں، اپنے علم کے خلاف اور اپنے تجربے اور اپنی عقل کے خلاف تین باتیں پیش آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس کشتی سے سفر شروع ہوا اس کشتی کی ایک لکڑی کو، ایک تختے کو حضرت خضر نے نکال دیا، عیب دار بنا دیا، توڑ دیا تھوڑا سا حصہ۔ اب ظاہر بات ہے کشتی کا مالک کوئی اور ہے اور ہم تو اس میں مسافر ہیں، مسافر کو کیا حق ہے کسی غیر کسی دوسرے کی کشتی کو توڑے؟ یہ گویا حضرت خضر کا اس کشتی کے لکڑی کو توڑ دینا اور عیب دار بنا دینا، یہ حضرت موسیٰ کے علم کے خلاف تھا، علم شریعت کے خلاف تھا اور عقل و دانش کے بھی خلاف تھا کہ جو بندہ مجھے دریا کے اس پار لے جا رہا ہے، مجھے پانی سے اس پار پہنچا رہا ہے، اسی انسان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا، جبکہ کشتی کی لکڑی اگر ٹوٹتی ہے تو اندر پانی پہنچے گا، پانی زیادہ ہوگا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر سوراخ بھی ہو تو اسے بند کر دیا جائے، علم یہ کہتا ہے کہ کسی غیر کے مال کو عیب دار کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتراض ہوا، ایک بات تو یہ پیش آ گئی۔ دوسری بات، جب کشتی سے آگے اتر گئے، ایک بستی میں گئے تو دیکھا ایک لڑکا، معصوم سا بچہ کھیل رہا ہے، اس کو پکڑا حضرت خضر نے اور سیدھے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین تھا، اس سے کہیں زیادہ یہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم، ان کی عقل کے سراسری خلاف تھا، حضرت موسیٰ کا چہرہ بگڑ گیا، تمتما گئے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے ایک بچے کو، بے قصور آپ نے کسی بچے کو قتل کر دیا۔ ایک آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، دیوار جو ہے گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے، تو دونوں کھڑے ہو گئے، کہا اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے، اس دیوار کو بالکل سیدھی کر دی، بالکل سیدھی کر دی۔ اب یہ اس بستی کا واقعہ ہے کہ جس بستی میں یہ دونوں پہنچے، دونوں کو بھوک لگ رہی تھی، لوگوں سے اشارہ کیا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، کچھ ضیافت کرو، تو ان لوگوں نے ضیافت کے بجائے انکار کر دیا، بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس بستی کے لوگ اتنے بد اخلاق ہوں کہ مسافر ہوں، بھوکے ہوں، اس کو ہلکی سی ضیافت بھی نہ کریں، اس بستی والے پر یہ احسان، کیا ضرورت ہے اس دیوار کو درست کرنے کی۔ گویا یہ تین ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان، تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اپنے علم شریعت کی بنیاد پر، علم ظاہر کی بنا پر، علم تشریع کی بنا پر، اپنے عقل و دانش کی بنا پر اعتراض کیا. جب حضرت خضر نے کہا کہ اب میرا آپ کا ایک ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا، اب یہاں سے آپ جدا ہو جائیں، آگے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، بس بس آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کسی کام پہ آپ اعتراض نہیں کریں گے، میری کسی بات پہ آپ اشکال نہیں کریں گے. تین تین موقع آیا، تین تین موقع پر آپ نے میرے بات کے خلاف کیا. حاضر پھر آپ کو بینی و بینکم، اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو جدا ہو جانا ہے، اب ساتھ نہیں رہ سکتے. مگر اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جو حکمت تھی، اللہ کی جو مصلحت تھی، جو تکوینی نظام اللہ کا تھا، حضرت خضر نے بتایا کہ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، اللہ کی مصلحت تھی، اس حکمت و مصلحت کی بنیاد پہ ہم نے یہ تین کام کیا. پہلا کام یہ کیا کہ کشتی کو جو میں نے عیب دار کر دیا، لکڑی توڑ دی اور اس میں سوراخ ہو گیا، ایک عیب پیدا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی اس علاقے سے گزر رہی تھی، ایسے علاقوں سے گزر رہی تھی جس علاقے کا جو حاکم ہے، اس حاکم کی حالت یہ تھی کہ اگر اس علاقے سے کوئی صحیح سالم کشتی گزرے تو وہ کشتی کو چھین لیتا تھا، وہ کشتی کو چھین لیتا تھا، مسافروں کو چھوڑ دیتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کشتی کو میں عیب دار نہیں کرتا، اس کی لکڑی کو نہیں نکالتا، بے عیب کشتی رہتی، تو اس علاقے سے گزرتے ہوئے اس کی یہ کشتی چھن جاتی، اس بیچارے ملاح کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، مسافروں کا نقصان ہو جاتا. آپ کی نگاہ تو اس پر ہے کہ یہ کشتی صحیح سالم ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، اس کو عیب دار کرنا جائز نہیں ہے. مگر اللہ کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ ان راہوں سے گزرتے ہوئے، اس علاقوں سے گزرتے ہوئے، اس کشتی کو عیب دار بنا دینا ہی کشتی والے کے لیے خیرخواہی ہے. تو آپ کی نگاہ اس خیرخواہی پہ نہیں گئی. پھر اس کے بعد کہا دوسرے بچے کو جو میں نے قتل کیا، یہ بچہ وہ ہے جس کے ماں باپ بالکل بوڑھے ہیں، نیک ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. یہ بچہ اگرچہ آپ کو دیکھنے میں معصوم سا چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اللہ کے علم میں یہ بچہ آگے چل کر شرکش بننے والا تھا، زبردست قسم کا شریر و ابلیس بننے والا تھا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگرچہ ابھی بچہ ہے، ابھی نقصان اس سے نہیں پہنچ رہا ہے، مگر اللہ کے علم میں ہے کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا، یہ بچہ اپنے ماں باپ کے قتل کا ذریعہ بننے والا ہے. تو اگرچہ آپ کی نگاہ اس بات پہ نہیں جا رہی ہے، مگر اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے، لہذا اس بچے کو ابھی قتل کر دینا ان ماں باپ کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ ہے. رہ گئی بات دیوار کو ہم نے سیدھی کر دیا. آپ کہتے ہیں بد اخلاق لوگ ہیں، بد اخلاقوں کی دیوار کو کیوں صحیح کیا؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو گھر ہے، اس گھر والے کے جو بچے ہیں بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، یہ بچے آگے بڑھنے کے بعد بہت اچھے ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، اپنے معاشرے کے روشن ستارے ہوں گے. ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے روپیوں کا خزانہ چھپا رکھا ہے، ابھی اگر اس پیسے کو رکھتے بچے ضائع کر دیتے، کوئی چوری کر لیتا. دیوار کی نیچے تہ میں ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ خزانے چھپا رکھے ہیں. اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کو پتا چل جاتا، بچوں کو کمزور سمجھ کر لوگ سارے درہم و دینار لے کر چلے جاتے. اس لیے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا تاکہ دیوار گرنے نہ پائے، لوگوں کو درہم و دنانی نظر نہ آئے، بچے کا نقصان نہ ہو. یہ تین واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان ہوا. یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ کے علم، اپنا تجربہ، اپنی دانش کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، مگر انجام کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے تینوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بس یہی مثال ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اپنی تجربے کی بنیاد پہ کسی چیز کو سامنے رکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی اور کسوٹی ہوتی ہے اور ایک دم سے اس کے مزاج، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کے تجربے کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر مومن کا ایمان یہ کہتا ہے، مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء، رضا بالقضاء کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک نعمت ظاہری کہلاتی ہے، حسی کہلاتی ہے، اور ایک نعمت معنوی کہلاتی ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو حسی کہلاتی ہیں، روپیہ ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، کھیتی ہے، یہ تمام کے تمام نعمتیں ہیں اور حسی نعمتیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، علم ہے آپ کے پاس مگر آپ کا علم کہیں نظر نہیں آتا، آپ پکڑ کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ علم ہے۔ آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس روشنی کو پکڑ کے آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نعمتیں معنوی ہے، پھر معنوی نعمتیں جتنی بھی معنوی نعمتیں ہیں، جیسے علم ہے، جیسے انسان کے پاس صبر ہے، شکر ہے، یہ جو انسان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، انسان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، اندر کے جو کمالات ہیں، یہ اندر کی خوبیاں، اندر کے کمالات، یہ انسان کی باطنی اور معنوی صفت کہلاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، انسان کے دل کے جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، محبت الہی کہہ لیجئے، صبر کہہ لیجئے، شکر کہہ لیجئے، تواضع کہہ لیجئے، انکساری کہہ لیجئے، تحمل کہہ لیجئے، عفو درگزر کہہ لیجئے، کسی کو معاف کرنا کہہ لیجئے، یہ جو اندر کے جتنے کمالات ہیں، انسان جب جنت میں جائے گا تو ان تمام کمالات کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی، البتہ دو صفت انسان لے کر جنت میں جائے گا۔ یہ خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ انسانی جو کمالات ہیں اندر کے، جو اندر کی صفات ہیں، وہ اندر کی صفات اور اندر کے کمالات جو ہیں، یہ اندر کے کمالات و صفات لے کر انسان جنت میں نہیں جائے گا، دو صفت ایسی ہوگی، دو کمال ایسا ہوگا جس کو انسان جنت میں لے کر جائے گا، ان میں سے ایک محبت الہی ہے، ایک رضا بالقضاء ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ کے حکم، اللہ کی تدبیر پہ راضی رہ جانا، یہ ایک ایسی صفت ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس طرح محبت الہی اللہ کو پسند ہے، اور محبت الہی انسان کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گی، اسی طرح سے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا، اپنے سر کو جھکا دینا، سر خم تسلیم کر دینا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے رضا بالقضاء کہ یہ صفت انسان کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر جائے گی۔ اب جب انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے، ایک دنیا کا فائدہ اور ایک آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تسلی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھتا ہے، اللہ کی ذات سے آئندہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں جب انسان رضا بالقضاء سے متصف ہوتا ہے، دل کو سکون ملے گا، اطمینان قلب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے انسان اعتماد کے ساتھ مانگتا رہے گا۔ اور ایک ہے رضا بالقضاء کا اخروی فائدہ، اخروی فائدہ یہ ہے کہ رضا بالقضاء کی بنا پر انسان کو بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب سنیے ذرا، جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد نعمتوں میں انسان کھو جائے گا، گم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندے کچھ اور چاہیے، تو بندہ کہے گا الم تبیض وجوہنا، اے اللہ آپ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ ہمارا چہرہ بالکل روشن ہو گیا، اب کیا باقی رہا۔ جب بندہ یہ کہے گا اب کیا باقی رہا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو بندہ اللہ کے دیدار میں ایسا محو ہو جائے گا کہ جنت کی تمام تر نعمتوں کو انسان بھول جائے گا۔ اس کے بعد پھر آواز آئے گی، اے میرے بندے اب کچھ اور چاہیے، اب کچھ اور چاہیے، سنیے ذرا غور سے، جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اللہ کا مشاہدہ ہو جائے گا، اور ایسا مشاہدہ ایسا دیدار کہ انسان اس میں اتنا خوش اور مگن ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے گا، اس کے بعد جب اللہ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے، تو مومن بندہ کے دل سے جو آواز نکلے گی، اے اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، گویا بندہ اس جنت میں بھی اللہ کی رضا کو چاہے گا. کیوں؟ اللہ کی رضا مل جانے کے بعد ہی نعمتوں میں دوام پیدا ہو جاتا ہے. رضا ملنے کے بعد نعمتوں میں دوام پیدا ہو جائے گا، تو اس کے بعد اللہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اچھا میرے بندے، تم یہ چاہتے ہو کہ رضا مل جائے، رضا مل جائے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں اس سے اور بھی ہم زیادہ دیں گے، ولدینا مزید، ولدینا مزید، اور ہم اس سے زیادہ تم کو دیں گے. تم رضا مانگتے ہو، ہم تم کو اس سے زیادہ دیں گے، کہ رضا کا پروانہ اگر میں دوں گا اس سے تمہیں خوشی ہوگی، اس سے زیادہ بھی کچھ ایسی چیز دیں گے جس سے اور تیری خوشی میں اضافہ ہوگا. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اعلان ہوگا، پہلا تحفہ ملے گا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ گویا اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ ملے گا، ہم ایسی ایسی چیزیں اس میں چھپا کے رکھیں گے کہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہوتی رہیں گی، تمہاری خوشیاں ادلتی بدلتی بڑھتی رہیں گی. یہ پہلا اعلان ہوگا. اور دوسرا جس پر بندہ مچل جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار کی طرف سے، حاکم اعلیٰ کی طرف سے، شہنشاہ کی طرف سے بندوں کو سلام کیا جائے گا، بندہ سلام کرے گا. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ایسا پیغام ہوگا، ایسا سلام ہوگا، بندہ خوشی میں مچل جائے گا. اور تیسری نعمت اور تیسرا تحفہ جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو میرے دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. جو فیصلہ، جو چیزیں ہمارے سامنے آئے، پہلے نمبر پہ اللہ، یہ فیصلہ آپ ہی کا ہے. اور آپ جانتے ہیں جب ماتحت اپنے ہر کام کو کرنے کے بعد، اپنی ہر تدبیر کو کرنے کے بعد، اپنے آقا اور اپنے مالک کے سامنے جا کر سلنڈر ہو جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ جو کریں گے وہی صحیح ہوگا، آپ کی طرف سے جو ہوگا اسی میں فائدہ ہوگا، تو آقا خوش ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے میری طرف سے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ کے فیصلے پہ ہمیں راضی ہونا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پر دے دیں گے، جن کو پر مل جائے گا، وہ اپنے پروں سے اڑ کر جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. فرشتہ دیکھ کر تعجب کرے گا، یہ کون لوگ ہیں جتنا جلدی جنت کے اندر چلے آئے. فرشتہ پہنچیں گے، ان سے سوال کریں گے، بندے خدا کیا محشر میں آپ نے حساب دے دیا؟ کہے گا نہیں. کیا پل صراط سے ہو کر آئے؟ کہا نہیں. کیا جہنم کا دروازہ دیکھ لیا؟ کہا نہیں. تو فرشتہ کہے گا بھائی آپ کون سی مخلوق ہو؟ آپ کون سی امت میں ہو؟ آپ کون سی مخلوق میں ہو؟ کون سی امت میں ہو؟ تو کہیں گے ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، امت محمدیہ کے لوگ ہیں. یہ مقام تجھے کیسے ملا کہ تجھے پر لگ گیا، بلا حساب و کتاب تم جنت میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا دو باتیں اللہ نے مجھے دی تھی، دو خوبی اللہ نے ہمیں دے دیا تھا، اسی دو خوبی کی بنا پر بلا حساب و کتاب اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی. پہلی خوبی یہ تھی کہ تنہائی میں بھی ہم نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اکبر، تنہائی میں بھی کبھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور نمبر دو، اللہ کا جو فیصلہ ہوا، اللہ کی جو تدبیر ہوئی، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا، ہم اس پر سو جان ہمیشہ راضی رہے. فرشتہ کہے گا ہاں جس میں یہ دو صفت ہو کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہو، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا جذبہ ہو، اللہ اس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہیں. لہذا میرے دوستو، جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آئے، جو ہمارے تجربے کے خلاف، ہماری تمناؤں کے خلاف، ہماری چاہتوں کے خلاف، ہماری تدبیروں کے خلاف اگر ہے اور وہی ہو رہا ہے جو ہمارے خلاف ہے، تو ہمیں کسی اور کی طرف کے بجائے اپنے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا اور یہ کہنا کہ پروردگار اگر تیرا فیصلہ یہی ہے تو ہم اسی فیصلے میں ہم اپنے فائدے کو دیکھیں گے، اسی فیصلے میں اللہ تعالیٰ ہم اپنی مصلحت کو دیکھیں گے. تیری شان یہ ہے کہ نقصان کے نقشے میں تو نفع دے دیتا ہے، نفع کے نقشے میں تو نقصان دکھلا دیتا ہے، عزت کے راستے میں تو ذلت دے دیتا ہے، ذلت کے راستے میں اللہ تو عزت دے دیتا ہے، ہلاکت کے راستے میں تو حفاظت دے دیتا ہے، حفاظت کے راستے میں تو ہلاکت دے دیتا ہے۔ اللہ، ہماری نگاہیں کمزور ہے، ہمارا تجربہ کمزور ہے، ہم سارے فیصلے میں آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب بندہ خدا اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ پروردگار کبھی فیصلے، کبھی اس کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی ظالم کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیماری مبتلا ہو گئے، 23 سال تک بیماری مبتلا رہے، جو بھی کوئی ملنے جاتا چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چہرہ حشاش بشاش ہے۔ کسی نے پوچھا، عمران ابن حسین کیا بات ہے، اتنا زمانہ ہو گیا بستر پہ پڑے ہوئے ہو، تیرے اللہ نے تجھے اتنا بیمار بنا دیا؟ کہنے لگے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ہر صبح کہتا ہوں اللہ تیری مرضی اگر ایسی ہے کہ آپ کے سارے بندے دنیا میں پھریں اور میں بستر پہ پڑا رہوں، اگر تیری مرضی یہی ہے تو اللہ میں اسی مرضی پر راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ کہتے ہیں، اس رضا بالقضا پر صبح ایک دفعہ میرے گھر کے کونے سے فرشتے سلام کرتے ہیں، شام ہوتی ہے فرشتے دوسرے کونے سے مجھے سلام کرتے ہیں، اس سلام کی آواز پر ایسی لذت ملتی ہے کہ میں اپنے غم اور مصیبت کو بھول جاتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم غلام بن کر، عاجز و مسکین بن کر اپنے اللہ سے عافیت بھی مانگنا ہے، سلامتی بھی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فوائد اور مصلحت کو مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان، بس آخری بات سن لیجئے، پروردگار کیسا قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے، چراتے چراتے تھک گئے، بدن ان کا ٹوٹ گیا، نیند کا ان پہ غلبہ آ گیا، سونا چاہتے ہیں مگر خطرہ ہے کہ سامنے جنگل ہے، وہاں سے کوئی بھیڑیا آئے، بکری کو پکڑ کے لے جائے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھائے۔ ایک طرف نیند کا غلبہ ہے، دوسری طرف اپنے مال کی حفاظت کا خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نیند کا غلبہ ہوا، فوراً حضرت موسیٰ سو گئے، اللہ پر اعتماد کر کے سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے پنجے میں لکڑی ہے اور بکریوں کی چرواہی کر رہا ہے۔ کوئی بکری اگر جنگل کی طرف بھاگتی ہے، اسے دوڑا دوڑا کے ریوڑ کی طرف وہ لے آتا ہے۔ اب بھیڑیا کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو جیسا تم چاہتے ہو ویسا میں تمہارے لیے کروں، تو میں کہتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تم میرے لیے کرنے والے بن جاؤ، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تم کرنے والے بن جاؤ، تو جیسا تم چاہو گے ویسا میں کر دوں گا۔ تم چاہتے تھے میرے مال کی حفاظت ہو جائے، میں نے تیرے مال کی حفاظت دشمن سے کرا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، لہذا ہمیں اپنے اللہ سے مایوسی کے بجائے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، عافیت کی، سلامتی کی، خیر خواہی کی، امن و آشتی کی۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے اور ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار، اللہ ہم بڑے خطا کار، اللہ ہم بڑے سیاہ کار، اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، ہر قسم کے سزاؤں کے مستحق ہیں۔ اللہ تو جو سزا دینا چاہتا دے دیتا، مگر میرے مولا تو کریم اللہ ہے، تو رحیم اللہ ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے یہ ممکن نہیں کہ رمضان کے مبارک میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے اللہ، جس سے پوری امت بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، ظلم و ستم کے شکنجے میں آ جائے۔ اے اللہ، رمضان کی برکتوں سے اللہ پورے سال، پورے آنے والے کئی سو سال کو سلامتی والا بنا دے، سکون والا بنا دے، عافیت والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسے حالات سے بچا دینا تیرے بندے روتے روتے رہ جائیں اور حالات سے چھٹکارا نہ ملے۔ ملے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں بلند آوازی سے محروم ہو جائے، بلند آوازی سے محروم ہو جائے، اللہ ہماری آوازوں پر اللہ پابندی لگ جائے، اللہ ہماری اسلامی شعار پر پابندی لگ جائے۔ اے اللہ ایسی ذلت کے دنوں سے بچا دینا، رسوائی کے دنوں سے بچا دینا، اے اللہ مظلومیت سے بچا دینا، اے اللہ مظلومیت سے بچا دینا، ظالم ہونے سے بچا دینا، رب کریم ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچا دینا، مال کے لٹ جانے سے بچا دینا، جان کے لٹ جانے سے بچا دینا۔ اے اللہ تیرا ہی در ہے، اللہ تیرا ہی گھر ہے، اللہ تیرا ہی سہارا ہے، اللہ اگر ہمارا جرم ہے تو ایک ہی ہمارا جرم ہے، اور جرم یہ ہے کہ ہم ایمان والے کیوں ہیں، قرآن والے کیوں ہیں، اللہ والے کیوں ہیں، نبی رسول والے کیوں ہیں۔ اے اللہ یہی جرم ہے، اللہ اگر یہی جرم ہے تو اللہ اسی جرم کے لیے اللہ ہمیں طاقت دے دیجئے، حفاظت دے دیجئے، ایمانی حمیت دے دیجئے، صبر و تحمل دے دیجئے، ظالموں کو میرے مولا ظلم سے بچا دیجئے، ظالموں کو ظلم سے بچا دیجئے، ورنہ کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔